الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته ان المتقين في جنات ونعیم بے شک متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہین بما آتاہم ربہم لطف اٹھا رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو انہیں ان کا پروردگار دے گا اور ان کا پروردگار جہنم کے عذاب سے انہیں بچائے گا کلوا واشربوا ہنیئاً ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر بما کنتم تعملون ان کاموں کے بدلے جنہیں تم کیا کرتے تھے متکئین علی سرر مصفوفہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر جو قطار میں بچھائے ہوئے ہوں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے حور عین سے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کی پیروی کی ان کی ذریت نے ایمان میں الحقنا بهم ذریتہم ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان سے ان کے کیے ہوئے میں سے کچھ کم نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے کیے ہوئے کے بدلے رہین ہوگا, رہن میں رکھا ہوا ہوگا یا رہن میں رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں وعید کا ذکر ہوتا ہے وہاں وعدے کا بھی ذکر آتا ہے, اور جہاں وعدے کا ذکر آتا ہے وہاں وعید کا, جہاں ترغیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں ترہیب کا بھی, اور جہاں ترہیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں ترغیب کا بھی. جہاں عقاب کا ذکر آتا ہے وہاں ثواب کا, اور جہاں ثواب کا وہاں عقاب کا. جہاں جزا کا ذکر آتا ہے وہاں سزا کا, اور جہاں سزا کا ذکر آتا ہے وہاں جزا کا. اور جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا, جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کا, جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کے عذاب کی مختلف شکلوں کا بھی ذکر آتا ہے, اور جہاں جہنم کے مختلف عذاب کی, جہاں جہنم کے عذاب کی مختلف شکلوں کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کی قسمہ قسم کی نعمتوں کا بھی ذکر آتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دو چیزوں کو دیکھ کر عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, یا تو جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے. مثال کے طور پر کسی اسکول میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی مدرسے میں, کسی کالج میں طلبا کی امتحانات آ رہے ہیں, تو کچھ طلبا وہ ہوتے ہیں جو جلب منفعت کے لیے محنت کرتے ہیں. جلب منفعت کا معنی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو وہ جو محنت کرتے ہیں وہ صرف پاس ہونے کے لیے نہیں, وہ فیل ہونے کی ذلت سے بچنے کے لیے نہیں, بلکہ ڈسٹنکشن حاصل کرنے کے لیے. تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ذہین ہیں, ہماری میموری اتنی پاورفل ہے, اور اتنا ہم نے یاد کر لیا ہے کہ اگر ہم امتحان کے لیے تیاری نہیں کریں گے پھر بھی پاس ہو جائیں گے, گریڈ سی سے پاس ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی وہ بہت محنت کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں محنت کرتے ہیں, آپ کے تو فیل ہونے کے امکانات بالکل زیرو ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم گریڈ اے یا اے پلس حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں عزت زیادہ ہے. یہ ہے جلب منفعت, کہ انسان فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے. اور دوسرا طبقہ سست لوگوں کا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں صرف نقصان سے بچنے کے لیے. تو محنت کیے جا رہے ہیں, بھائی کیوں محنت کر رہے ہیں؟ دو مہینے آپ کو دور کے لیے ریویژن کے لیے دیے گئے تھے, آپ نے بالکل محنت نہیں کی, اور آخری دن محنت کر رہے ہیں, آج بھی سوئے رہتے تو کہتے کم سے کم اتنی محنت تو کر لے کہ فیل ہونے کی ذلت سے بچ جائیں. یہ ہے دفع مضرت, کوئی نقصان تو نہ آئے. تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ کا بندوں کے اوپر کتنے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی سست آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی اگر یہ جنت نہ ملے تو کیا حرج ہے, یہ جنت کی نعمتیں نہ ملی تو کیا حرج ہے, اس وقت مزے کر لیتے ہیں. تو اس کے سامنے پھر جہنم کا تذکرہ آتا ہے کہ بھائی صرف یہ نہیں ہے کہ جنت نہیں ملے گی, اگر تو نے محنت نہیں کی تو یہ ذلت ملے گی, یہ سزا ملے گی, تو دفع مذرت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دفع مذرت جتنا کام کر چکا ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی جہنم سے تو بچ جائیں گے, ہم ایمان لے آئے ہیں, تو ان کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اور زیادہ محنت کرو تاکہ یہ بڑی بڑی نعمتیں تم کو ملے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ گویا بندوں کو یہ پیغام دیتے ہیں ان ترغیبات اور ان ترغیبات سے کہ میرے بندو یہ ساری نعمتیں تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, اگر تم محنت کر کے اس درجے پر نہیں پہنچیں گے تو ان نعمتوں کو استعمال کون کرے گا, تو تم ہمت کرو اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اسلوب ہے قرآن کا. تو اس سے پہلی والی آیات میں ان کا ذکر ہوا جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود کے قائل نہیں, یہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں مگر اللہ کی توحید کے قائل نہیں. اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں مگر مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے, اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی قائل, اللہ کے ایک ہونے کے بھی قائل, مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی قائل, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. تو ان کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو بالآخر جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسلوہا, جہنم میں داخل ہو جاؤ تم. فاصبروا او لا تصبروا, اب تم چاہے صبر کرو یا صبر نہ کرو, سواء علیکم, تمہارے لیے برابر ہے. اگر خاموشی سے بیٹھے رہے اور بالکل شکوہ شکایت نہیں کی اور جہنم کا عذاب سہتے رہے تو یہ توقع مت رکھنا کہ کسی کو تمہاری حالت پر رحم آ جائے گا کہ یہ بڑا ادب والا ہے اور بڑے صبر کے ساتھ ہمارے عذاب کو سہ رہا ہے, چلو اس کو چھٹی دے دو, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر تم بہت بے صبری کے شکار ہو جاؤ گے, چیخنے چلانے لگو گے تو تم پر کسی کوئی رحم کر لے گا, ایسا نہیں ہوگا, برابر ہے اب جہنم میں. کیوں؟ انما تجزون ما کنتم تعملون, تم نے جو دنیا میں عمل کیے تھے, آخرت ہی کے منکر تھے, اللہ ہی کے منکر تھے, اللہ کے وجود کے یا اللہ کی توحید کے یا ہمارے پیغمبر کے یا قرآن مجید کے, یہ تمہارے جو کرتوت تھے ان کی تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب عقیدے ہی برے تھے تو پھر آگے اس کی جو فروعات ہے, جو اعمال ہے, وہ بھی غلط ہی ہوں گے. اب اس کے بعد جو ہے متقی بندوں کا تذکرہ ہے. وہ متقی بندے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور ڈرنے والے ہیں, اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی شانہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے اللہ کی ایمان کے سلسلے میں نافرمانی سے بچتے ہیں. وہ ایمان لے آتے ہیں, کفر سے بچتے ہیں, شرک سے بچتے ہیں, نفاق سے بچتے ہیں. اور اس کا اوپر والا درجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بدعتوں سے بچتے ہیں اور سنت کو اختیار کرتے ہیں, اور وہ کبائر سے بچتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں, صغائر سے بچتے ہیں اور اللہ تعالی شانہ کو راضی کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں, اور پھر یہ سلسلہ جو ہے اوپر تک چلتا رہتا ہے. تو اس قسم کے بندے جو ہیں مختلف درجات کے, ان کو آخرت میں مختلف درجات کے باغات اور نعمتیں ملیں گی. اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان المتقین, بے شک تقوی والے لوگ, بے شک متقی لوگ, بے شک اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے اور بچنے والے لوگ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. یہ لفظ نعیم جو ہے یہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. تو باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے, اور باغات میں اور نعمتوں میں فاکہین, لطف اٹھا رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو انہیں ان کے پروردگار نے دی ہے, لطف اٹھا رہے ہوں گے, خوشیاں منا رہے ہوں گے, مزے لے رہے ہوں گے, آپس میں دل لگی کی باتیں کر کے خوشیاں منا رہے ہوں گے, مزے لے رہے ہوں گے, وہاں کی نعمتوں کو استعمال کر کے لطف لے رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے. اور یہ کن باتوں پر؟ دو باتوں پر. ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے ان کو جنت کی شکل میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر مزے لے رہے ہوں گے، ان پر خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور ان پر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور دوسرا، اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے اور اس بات پر مزے لے رہے ہوں گے اور اس بات پر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ طلبہ کے لیے ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں ما مصدریہ ہے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور یہ آتاہم ربہم معطوف علیہ ہے، اور ووقاہم ربہم عذاب الجحیم معطوف ہے. تو یہ فاکہین کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے کہ ان کو جو مزہ آ رہا ہوگا، ان کو جو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، ان کو جو لطف محسوس ہو رہا ہوگا، وہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اس تصور سے کہ جہنم کی جیل سے ہم بچ گئے، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، جہنم کی پریشانیوں سے بچ گئے، اور دوسرا یہ تصور کہ ہمیں اللہ جل جلالہ وامنوالہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہاں پر گویا یہ کہ فاکہین بما، یہ ما مصدریہ ہے، تو فاکہین بے ایتائہم ربہم، بما آتاہم ربہم، تو فاکہین بے ایتائہم ربہم، ان کے پروردگار نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں جنت کی، ان پر وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ووقایتیہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے پروردگار نے ان کو جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے اس پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے. تو فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کے پروردگار کے ان کو جنت کی نعمتیں دینے پر، اور ان کے پروردگار کے ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے پر. اور جنت میں ان سے کہا جائے گا کلو و شربو ہنی ام بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، کلو و شربو ہنی ان، تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر. یہ طلبہ کے لیے آگے والی بات کہ اگر ہنی ان جو ہے، ہنی ان اس کو حال قرار دیا جائے تو یہ کلو و شربو میں جو فائل ہے اس سے حل ہوگا، یعنی تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، یعنی ایک کھانے اور پینے والو، تم مزے لے کر کھاؤ اور پیو، کلو و شربو ہنی ان. اور بعض حضرات نے جو ہے اسے مفعول محذوف کی صفت مانا ہے، کلو و شربو ماکولن ہنی ان و مشروبن ہنی ان، کہ تم خوشگوار کھانا کھاؤ اور خوشگوار مشروب پیو. تو اگر ان دونوں تفسیروں کو لے لیا جائے تو اس کا معنی ہی نکلتا ہے کہ جنت کا کھانا بہت خوشگوار اور مزیدار ہوگا، اور جنت کے جتنے مشروبات ہیں وہ بھی بڑے خوشگوار اور مزیدار ہوں گے. اور جب کھانا پینا خوشگوار ہوتا ہے تو کھانے اور پینے والے مزے لے کر خوشگواری کی حالت میں کھاتے اور پیتے ہیں. کلو و شربو ہنین، تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، تم کھاؤ اور پیو مزیدار کھانوں کو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جنہیں تم کیا کرتے تھے. یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جو ہے یہ اسلوب ہمیں ملتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ کلو و شربو کھاؤ پیو، کلو و شربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، حالانکہ ہر شخص یہ جانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے ہم؟ اللہ کے فضل سے. اور اس کے دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں وجود دیا, وجود دینے کے بعد ہمیں وہ سارے وسائل اور سارے ریسورسز دیے جن کے ذریعے ہم اللہ کو اور اللہ کی توحید کو پہچان سکے. پھر اللہ نے وہ وسیلہ دیا جس کے ذریعے ہم ایمان لے آئیں. اس کے بعد اللہ نے غلط اور اچھے اعمال کو سمجھنے کی تمیز دی, صلاحیت دی, اور پھر اس کے بعد ہمت دی کہ غلط چیزوں کو ہم چھوڑیں اور اچھی چیزوں کو اختیار کریں. تو بندہ جو ہے جنت میں جائے گا اعمال کی بنیاد پر, اس کے اعمال کو تولا جائے گا, اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو جنت میں, برے اعمال زیادہ ہوں گے تو جہنم میں, اور کفر کا عمل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں, ایمان کا عمل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں. تو بندہ جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں, لیکن حدیث میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے, تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اعمال تم نے کیے اور جن اعمال کو کرنے کے نتیجے میں تم جنت میں جا رہے ہیں, ان اعمال کو کرنے کے سارے وسائل کس نے دیے؟ تو اللہ نے دیے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک شاگرد ہے, اس کے پیچھے استاد محنت کرتا ہے, اور استاد محنت کرتا ہے اور اس کی پوری پوری رہنمائی کرتا ہے, پوری پوری رہنمائی کرتا ہے, مگر صرف استاد کے محنت کرنے سے تو علم نہیں آتا نا. استاد پوری پوری محنت کرتا ہے, اس کی رہنمائی کرتا ہے, گائیڈنس دیتا ہے, بیٹا فلاں کتاب کو دیکھو, فلاں کتاب کا مطالعہ کرو, تمرین کرو, صبح کو فجر کی نماز کے بعد میرے پاس ایکسٹرا ایک گھنٹے کے لیے آ جانا, بہت محنت کرتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں خود طالب علم کی محنت کا دخل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی زندگی بھر وہ طالب علم کیا کہتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے, وہ ہمارے استاد محترم کا ہے, یہ ان کا دیا ہوا ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ روحانیت کے منازل طے کرتا ہے, وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے محنت کی ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے حضرت کی توجہات کی برکت ہے, ان کی دعاؤں کی برکت ہے, یہ سب ان کا دیا ہوا ہے. تو یہ تو مجازی آقاؤں کا حل ہے. تو حقیقی آقا جو خالق کائنات ہے, جب وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا تو بندوں کے ذہن میں ایسا بالکل نہیں آئے گا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہا ہوں, بلکہ بندوں کے ذہن میں یہی آئے گا کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں. اگر اللہ نے سارے وسائل میرے لیے مہیا نہ کیے ہوئے ہوتے تو میں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکتا. ایک تو اس اعتبار سے, دوسرا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت کریں. تو جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے شیخ کا میرے اوپر اس قدر احسان ہے کہ پوری زندگی بھی میں اگر ان کی خدمت میں کھپا دوں تو میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا, اور یہ مبالغہ نہیں ہوتا, یہ دل سے ایسا سمجھتا ہے. اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ ماں اور باپ کی اتنی قربانیاں ہوتی ہے ہمیں پیدا کرنے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں پالنے اور بڑا کرنے میں, کہ ہماری پوری زندگی گزر جاوے لیکن ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو جو بھی نعمت ہمیں کسی کی طرف سے ملتی ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے. اب ایک شخص بہت رئیس ہے, مالدار ہے, وہ ایک غریب کو پیسے دیتا ہے کہ بھئی تم رکشو خرید لو اور اس رکشو کے ذریعے تم اپنی آمدنی کا سامان کرو. پھر وہ سوئنگ مشین خرید دیتا ہے اس کی بیوی کو کہ اس کے ذریعے تم آمدنی کا. پھر اور زیادہ دل بڑا ہوتا ہے تو کہ بھئی ایسا کرو کہ پلاٹ خرید لو تمہارے مکان بنانے کے لیے, وہ پلاٹ خرید لیتا ہے. پھر جو ہے کہتا ہے کہ میں گھر بنا دیتا ہوں تم کو. फिर वो ये कहते कि ऐसा करो कि मेरे कारखाने में काम करने के लिए आ जाओ, मेरी फैक्ट्री में। फिर वो कहते कि मैं तुम्हें मैनेजर बना रहा हूं। अब इतने एहसानात वो करता है कि वो गरीब आदमी ये कहता है और हकीकत में कहता है कि इन एहसानात का बदला चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु ने हमें आंखें दी है, हमें कान दिए हैं, हमें जुबान दी है। एक एक उज्व ऐसा है और एक एक उज्व से जो हम पूरी जिंदगी फायदा उठाते हैं वो इतना बड़ा एहसान है कि एक उज्व के बदले में हमारी पूरी जिंदगी की नेकियां अगर बतौर एक कीमत के हम अदा करने की कोशिश करें तो ये नेमतें सिर्फ ये नेकियां सिर्फ एक नेमत के लिए भी काफी नहीं। अगर किसी को उम्र नूह मिल जाए और उस उम्र नूह में वो 1000 साल तक 950 साल तक सजदे में पड़ा रहे और आंख झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी न करे, उसके बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मुझे आंखों की जो नेमत अता फरमाई है कम से कम उनका बदला मैं चुका हूं, नहीं कह सकेगा। और इस वक्त इजाजत नहीं देता, वरना ऐसी हदीसें हैं कि कयामत के दिन अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु बहुत लंबी लंबी इबादतें करने वाले अपने बरगुजीदा बंदे से कहेंगे कि मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा, तो कहेगा कि नहीं, मैं तो अमल की वजह से जन्नत में दाखिल हूंगा, इतने सारे अमल किए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फरिश्ते तो चलो हिसाब करो। फिर अब वो हिसाब करेंगे तो सिर्फ आंख की नेमत जो उसने दुनिया में इस्तेमाल की थी उस इस्तेमाल के बदले में सारी नेकियां चली जाएंगी। इससे की कीमत लगाई जाएगी ना कि इसकी इतनी कीमत है, यानी सिर्फ आंख की नेमत का बदला उसकी सालह साल की इबादत नहीं बन सकेगी। तो जन्नत में हम अल्लाह के फजल से जाएंगे, लेकिन जब जन्नत में अल्लाह के फजल से जाएंगे हमारा उसमें कुछ किया कराया हुआ नहीं होगा तो फिर हम एक मेहमान की हैसियत से जाएंगे। और मेहमान जो है कितने ही बेतकल्लुफ दोस्त के यहां चला जाए, कितने ही बड़े मोहसिन के यहां चला जाए, अपने दिल में हया महसूस करता है। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु वा मनवालुहु जन्नत में दाखिल होने वाले बंदों को यह तासुर दिलाएंगे कि ये जो कुछ है वो बहैसियत मेहमान के नहीं, ये तुम्हारी कमाई है। कुलू व शरबू हनियम बिमा कुंतुम तामदून, सिर्फ कुलू व शरबू हनियन नहीं कहेंगे, कुलू व शरबू हनी अन बेफदली मिन फदली, मेरे फदल नहीं, कुलू व शरबू हनियन, तुम खाओ और पियो मजे लेकर, इसलिए कि तुम अमल करते थे उसका बदला दे रहा हूं। आज बिमा कुंतुम कुलू व शरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून। और ये जो जन्नत में जो चीजें मिलेंगी उनकी एक खसूसियत तो ये होगी कि मेहनत और मशक्कत के बगैर मिलेगी जितनी भी नेमतें मिलेंगी। दूसरी खसूसियत उसकी ये होगी कि जितनी नेमतें मिलेंगी उनमें कमी का कभी भी कोई अंदेशा नहीं होगा, बल्कि हर वक्त उसमें इजाफा और बढ़ोतरी ही होती रहेगी, क्वांटिटी के एतबार से भी और क्वालिटी के एतबार से भी, कमियत और कैफियत दोनों एतबार से। और तीसरी खसूसियत यह होगी कि वहां कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा कि भाई चलो अल्लाह ताला शानहू ने जन्नत में हमें दाखिल कर दिया है मगर जन्नत की नेमतों से फायदा उठाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद अल्लाह की तरफ से पैसे लेने पड़ेंगे, जिसे दुनिया में अपने बड़ों से पैसे लेकर खर्च करते हैं, खर्च करना नहीं पड़ेगा। और फिर उसमें कोई हदबंदी नहीं होगी, जन्नती जो चाहेगा जब चाहेगा जितना चाहेगा वो लुत्फंदोज हो सकेगा और नेमतों को इस्तेमाल कर सकेगा। और पांचवी चीज जो अभी बतलाई कि मेहमान के तौर पर नेमतों को इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि अल्लाह ताला शानहु उसे ये बावर कराएंगे कि ये तेरी मेहनतों का समरा और नतीजा है और तेरी मजदूरी है जो मैं तुझे दे रहा हूं। और वहां फिर यह है कि मरज का कोई खतरा नहीं होगा, بڑھاپے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور بدہضمی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور وہاں کھانے والا ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے نہیں کھائے گا بلکہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے رنگ اور ان کے ذائقے اور ان کی خوشبوئیں ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی۔ آج جو کیلا کھایا ہے تو آئندہ کل جو کیلا کھایا جائے گا یا اس کے بعد جو کیلا کھایا جائے گا وہ خوبصورتی میں پہلے سے بہتر، خوشبو میں پہلے سے بہتر، ذائقے میں پہلے سے بہتر۔ تو سوچو کہ ابد الآباد تک رہنا ہے اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ ہر چیز پر قادر ہے، تو نعمتیں بڑھتے 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 کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے کہاں پہنچتی رہیں گی، کہاں پہنچے گی نہیں، کہاں پہنچتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ اصل جو لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے، جگہ ہے، وہ جنت ہے، اور دنیا کی تھوڑی قربانی کر کے اگر اتنی بڑی اور اتنی بہتر جنت مل سکتی ہے تو کیا حرج ہے۔ اور کوئی عقل مند شخص جو ہے وہ جنت کی اتنی ابد الآباد کی نعمتوں کو قربان اس لیے کرے کہ دنیا کا ایک گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، یا چند ہفتوں کا، چند سالوں کا مزہ مل جائے۔ تو اللہ جل جلالہ وامن والو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں، کلو و شربو ہنین، تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما کنتم تامرون، ان اعمال کے بدلے میں جنہیں تم کیا کرتے تھے، یہ ان کو ملیں گی نعمتیں جو اللہ جل جلالہ وامن والہ کی ناراضگی سے ڈرے، اللہ کی پکڑ سے بچے، اور اللہ جل جلالہ وامن والہ کا تقوی اختیار کر کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے اور بدعتوں سے بچ کر سنت کی شاہ راہ پر چلتا ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ متکئین علی سرور مصفوفہ۔ یہ کل و شربو میں جو فائل ہے اس کا حل ہے متکئین، اور حال ان کا یہ ہوگا کہ کھائیں گے پیئیں گے، یعنی تم کھاؤ اور پیو متکئین، اس حال میں کہ تم ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرور، ایسے تختوں پر، جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے جنتیوں کو تخت ملیں گے، اور یہ تخت جو ہے وہ ایسے ہوں گے، علی سرور مصفوف، جو قطار میں بچھائے ہوئے ہوں گے، جو صف میں بچھائے ہوئے ہوں گے، جو لائن میں بڑی ترتیب سے اور بڑے سلیقے سے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ اور تفصیلات جو اس کی ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنتیوں کے لیے جو تخت بچھائے جائیں گے، مسحریاں بچھائی جائیں گی، ان پر گاؤ تکیے بھی ہوں گے، اور وہ ایسی صفوں کے اندر آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے مزے لے کر، اور اللہ جل جلالہ وامن والو اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح کی مجلسیں وہاں جنتیوں کے لیے بنائیں گے بیٹھنے کے لیے کہ ایک جنتی کی پشت دوسرے جنتی کی طرف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب ایک مجمع بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف پشت ہوتی ہے تو وہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے یا وہ آدمی کوئی لطیفہ سناتا ہے جس کی پشت ہماری طرف ہوتی ہے تو پیچھے بیٹھنے والوں کو وہ لطف نہیں آتا جو سامنے والوں کو سننے کے میں لطف آتا ہے۔ تو بہت ہی سلیقے سے یہ مسحریاں یا تخت تھرونز یا عمدہ کرسیاں بچھی ہوئی ہوں گی ترتیب سے، اور اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگا کر کے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے۔ یہ حور جو ہے وہ جمع ہے حورا کی، اور عین جو ہے وہ جمع ہے عینا کی، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے۔ تو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے ان کا نکاح کرائیں گے، तो बड़ी बड़ी आंखों से मुराद ये है कि आंखें बड़ी बड़ी इस तरह होंगी जो बहुत जचेगी उनको और उसकी वजह से उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा। रंगत उनकी ऐसी होगी जो जन्नतियों को भाएगी। और जन्नत की जो औरतें हैं, ये दुनिया की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, उनको उनके शौहर के साथ जन्नत में रखा जाएगा। उनका जो आखिरी शौहर होगा उनके साथ उनको रखा जाएगा, और उनका हुस्न और उनकी खूबसूरती जन्नत की हूरों से ज्यादा कर दी जाएंगी। और जब उनकी खूबसूरती जन्नत की हूरों से ज्यादा होंगी तो शौहरों की नजर में वो जितनी महबूब होंगी, जन्नत की हूरों में से कोई भी इतना महबूब नहीं होगा। और जन्नत की जितनी हूरें हैं उन सब पर दुनिया की बीबी को सरदार बनाया जाएगा। वज़वज़नाहुम बिहूरिन ईन, ये जन्नतियों को जो नेमतें मिलेंगी उनका तज़किरा किया। और आगे फिर अल्लाह ताला शानहु ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई कि वल्लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, यानी जन्नतियों की इतनी रियायत अल्लाह जल्ल जलालुहु आमन वालुहु करेंगे कि दुनिया में जो मोमिनीन होंगे ईमान लाने वाले, और ईमान लाने के बाद फिर लोगों के मुख्तलिफ दरजात हो जाते हैं। कुछ लोग वो होंगे जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद पूरे दीन पर उन्होंने अमल किया, हत्ता के सुनन और मुस्तहबात और नवाफिल में भी आला दर्जे का कमाल उन्होंने हासिल कर लिया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन, औलिया उम्मत, इखलास भी बहुत आला दर्जे का, तो जाहिर है कि उनको जन्नतें बहुत आला दर्जे की मिलेंगी। फिर कुछ लोग वो थे कि ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद गुनाहों वाली जिंदगी तो नहीं गुजारी, कभी गुनाह हो जाता था फौरन तौबा कर लेते थे, मगर कोशिश उनकी नवाफिल और सुनन मुस्तहबात में ज्यादा नहीं रहती थी। उनको भी आला जन्नतें मिलेंगी लेकिन पहले वालों जितनी नहीं। फिर कुछ लोग वो होंगे जो 50-50 होंगे, अल्लाह फजल फरमाएंगे, उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। कुछ वो लोग होंगे जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, फजल फरमाएंगे तो सीधे जन्नत में, और नहीं तो जहन्नम में, और जहन्नम में दाखिल होने के बाद फिर उनको निकाला जाएगा। और कुछ वो होंगे जो सिर्फ ईमान लाए थे और पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मगर अल्लाह का फजल हुआ और मौत के वक्त ईमान छीना नहीं गया और ईमान की सलामती के साथ चले गए, मगर कयामत के दिन उनके नामे आमाल में नेकी कोई नहीं होगी सिवाय ईमान के, तो ये भी जहन्नम में जाएंगे अगर अल्लाह ने फजल नहीं फरमाया। और जहन्नम में जाएंगे और एक लंबी मुद्दत तक अजाब भुगतने के बाद पाक साफ होकर मुहज्जब होकर के वो फिर जन्नत में आएंगे। अब जाहिर है कि सबके दर्जे अलग अलग होंगे। अब निचले दर्जे वाले लोग तरक्की तो करते जाएंगे, लेकिन जितनी उनकी तरक्की होगी उतनी ही ऊपर वालों की तरक्की होगी, तो ये तफावत होगा। तो जन्नत में मां बाप ने अगर ईमान के बाद बहुत आला दर्जे के आमाले सालेहा किए हुए होंगे और वो जन्नत के 100वें दर्जे पर होंगे, 100th ग्रेड पर होंगे, और औलाद ने ईमान कबूल किया, ईमान कबूल करने के बाद उतने आमल नहीं किए, और वो 60वें दर्जे में है, 65वें दर्जे में है, 65th ग्रेड में है, 60th ग्रेड में है, 50वें ग्रेड में है, 20वें ग्रेड में है, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम किसी जगह पर एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए जाते हैं उम्रे के लिए, और वहां अगर होटल में मां बाप और औलाद के दरमियान फ्लोर का फर्क हो जाता है एक ही होटल में, तो हम शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। इसलिए कि औलाद को मां बाप से सुकून मिलता है, मां बाप को औलाद से सुकून मिलता है, तो आमाल की वजह से ग्रेड में तो फर्क होगा। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु इरशाद फरमाते हैं कि मां बाप को चूंकि अपनी औलाद के बगैर सुकून नहीं मिलता, उनकी आंखों की ठंडक औलाद है, तो औलाद अगर लोअर कैटेगरी में होंगी तो उन्हें अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु मां बाप के साथ जन्नत में मिला देंगे। اور قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے سورہ رعد میں، جنات عدن یدخلونہا، یہ متقین اور اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے، جنات عدن یدخلونہا، اور وہ بھی داخل ہوں گے، ومن صلح، اور وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو لائق ہوں گے، من آبائیہم، ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم، ان کی بیبیوں میں سے، ان کے ازواج میں سے، ان کے شوہروں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے. تو وہاں پر بھی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ اگر اوپر ہوں گے اور اولاد نیچے، تو اولاد کو ماں باپ والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اولاد اگر اوپر ہوگی اور ماں باپ نیچے ہوں گے، تو ماں باپ کو اولاد والے درجے میں داخل کر دیا جائے گا. شوہر اگر اوپر والی جنت میں ہوگا اور بیوی نیچے والی جنت میں، تو بیوی کو اوپر کر دیا جائے گا، اور بیوی اوپر والی جنت میں ہوگی اور شوہر نیچے والی جنت میں، تو شوہر کو اوپر کر دیا جائے گا. یعنی چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح چھوٹے بڑے نسبی اعتبار سے ہیں، تو اسی طرح چھوٹے بڑے سببی اعتبار سے ہوتے ہیں. تو جو شاگرد کا، جو شاگرد کسی استاد سے سیکھتا تھا، اور استاد جس طریق پر چلتا تھا اور جس مشن پہ چلتا تھا، تو استاد کے چلے جانے کے بعد اسی عقیدے پر، انہی نظریات پر اور اسی مشن پر رہے گا، اگرچہ اتنی محنت نہیں کر پائے گا جتنی استاد جی نے کی ہے، تو انشاءاللہ استاد جی کے ساتھ اس کو بھی ملا دیا جائے گا. اسی طرح شیخ اور مرید. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد جو ہے، جتنے آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے، تعلق والے ہوں گے، جن کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، ان کو جنت میں ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھا جائے گا. اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جب دو لوگوں کو ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے تین طریقے ہیں. میں ایروپلین کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، اس لیے کہ ایروپلین میں تین درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہے فرسٹ کلاس کا، دوسرا درجہ ہے کلب کلاس کا، اور تیسرا درجہ ہے اکانومی کلاس کا. اب ماں باپ جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں ہے جنت میں، اور اولاد اکانومی میں ہے، جنت میں تو داخل ہو گئے دونوں. اب ساتھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی آنکھیں، اولاد کے ذریعے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اکانومی میں دو جگہ خالی ہے، تم وہاں چلے جاؤ. آج کل ایروپلین میں آپ سفر کرو، اور ایک جو ہے وہ کلب کلاس میں ہے یا فرسٹ کلاس میں ہے، اور دوسرا اکانومی کلاس میں ہے. تو اکانومی کلاس والا اگر چند منٹ کے لیے بھی وہ کلب کلاس میں خیر خبر پوچھنے کے لیے آتا ہے نا، تو بھی اس کو نکال دیا جاتا ہے. یعنی کلب کلاس والے نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، فرسٹ کلاس والے نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ان کی اتنی رعایت نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کلب کلاس، اکانومی کلاس میں تمہارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اگر تمہاری خیر خبر پوچھنے کے لیے آ جائے تو کوئی حرج نہیں، ڈرتے ڈرتے آنا پڑتا ہے. اور اگر بیٹے کی طبیعت ادھر کچھ خراب ہو گئی، اور آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ بہت ساری سیٹیں یہاں کلب کلاس میں خالی ہیں، آپ میرے بیٹے کو یہاں بٹھا دو نا، تو کہیں گے کہ نہیں، آپ اکانومی میں چلے جائیے. ساتھ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس میں سے اکانومی میں ان کو لے آئیے. دوسرا ساتھ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ کلاس میں سے اٹھ کر کے کلب کلاس میں چلے جائیے، اور ان کو اکانومی میں سے کلب کلاس میں لے آئیں گے. یہ ذرا اعلی درجہ ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں رہیے، کہاں، جہاں آپ ہیں، جس درجے میں آپ ہیں، اور آپ کے بیٹے کو اکانومی کلاس میں سے اٹھا کر کے فرسٹ کلاس میں لے جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب کسی کی اولاد کو، کسی کی متعلقین کو، ان کے متعلقین کے ساتھ اوپر کے درجے میں ساتھ ملانا چاہیں گے تو یہ شکل اختیار کریں گے کہ وہ جہاں ہے وہیں پر نیچے والوں کو پہنچا دیں گے، ان کے کیے ہوئے میں سے کچھ بھی اللہ کم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اللہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے جنت کے 100ویں درجے میں ہے اور آپ کی اولاد 50ویں درجے میں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ 25 درجوں کا ثواب ان کو دے دو اور نیچے 75ویں درجے میں آپ آ جائیے اور ہم ان کو وہ 25 درجوں کا ثواب دے کر تمہارے ساتھ 75ویں درجے میں لے آتے ہیں۔ کہا کہ نہ، ان کے عمل میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا، یہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے، نیچے والوں کو اوپر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں، ہاں مومن ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ماں باپ جنت کے اونچے اونچے مراتب حاصل کر لیں اور اولاد کفر میں مبتلا رہیں اور کفر کی حالت میں مریں، ان کے ساتھ یہ فضل کا معاملہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان میں، یہ بے ایمانین میں، ایمانین میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی کم سے کم ایمان کا درجہ چاہیے اور اس کم سے کم درجے کے نتیجے میں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، وما التناہم، اور ہم ان سے یعنی ماں باپ سے یا اوپر والے درجے میں جو ہیں ان سے ان کے کیے ہوئے میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری آیت کو سامنے رکھ کر اور احادیث شریفہ کو بھی سامنے رکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جیسے ماں باپ اوپر ہوں اور اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو اولاد اوپر ہوں گی تو ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کیا، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کیا رہن رکھا ہوا ہے، گروی ہے وہ۔ اب اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، یہ آخری حصہ ہے۔ سب سے پہلے کہ رہن کس کو کہتے ہیں، گروی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک شخص جو ہے وہ مجھ سے، مثال کے طور پر ایک شخص مجھ سے 1000 پاؤنڈ قرض لیتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1000 پاؤنڈ دیجئے، 1 دسمبر کو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو میں اس سے کہوں کہ بھئی گارنٹی کیا ہے کہ آپ مجھے 1000 پاؤنڈ 1 دسمبر کو دے دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس میرے اوپر بھروسہ کرو نا آپ۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، کوئی گارنٹی چاہیے۔ تو گارنٹی کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں سے ایک گارنٹی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس گھر میں سونا ہے جس کا ویلیو تقریباً 1000 پاؤنڈ ہے، اس وقت مجھے 1000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے مگر میں سونے کو بیچنا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ کام آنے والی چیز ہے، تو آپ مجھے 1000 پاؤنڈ قرض دے دیجئے اور میں آپ کے پاس سونا جو میرے پاس پڑا ہوا ہے جس کا ویلیو 1000 یا تقریباً اپروکسیمیٹلی 1000 پاؤنڈ ہے، 1200 پاؤنڈ کا ویلیو ہے، وہ آپ اپنے پاس گارنٹی کے طور پر رکھ لیجئے اور میں اگر قرضہ ادا نہ کروں تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ بھائی میرے 1000 پاؤنڈ آ جائیں گے اس سونے کو بیچوں گا۔ تو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، میں نے اس کو 1000 پاؤنڈ دے دیے اور اس کے پاس سے وہ سونا لے لیا۔ یہ جو میں نے اس کے پاس سے سونا لیا اس کو رہن کہتے ہیں، اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوالو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص، کل امرئ، ہر شخص گروی ہے، یعنی دنیا میں آنے والا ہر انسان گروی ہے۔ किस चीज के बदले में? उसके आमाल के बदले में, बीमा कसब, उन आमाल के बदले में गिरवी है जो वो करेगा। यानी हर शख्स गिरवी है, हर शख्स रहन है उसके आमाल के बदले में। अच्छा, अब जरा दोबारा उस मिसाल की तरफ आइए कि 1000 पाउंड सईद ने मुझसे बतौर कर्ज के लिए, और सईद के पास जो सोना था जिसकी कीमत तकरीबन 1000 थी, और डबल भी हो सकती है, 2000 3000, वो मेरे पास सोना रखा। अब ये जो चीज भी रहन या गिरवी होता है वो महबूस हो जाता है, वो कैद हो जाता है, और उसे छुड़ाने के लिए कर्ज वापस करना जरूरी है। अगर कर्ज वापस किया तो वो सोना आजाद हो जाएगा, और कर्ज वापस न किया तो सोना कर्ज देने वाले के कब्जे में ही रहेगा, वो आजाद नहीं होगा। वो उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक के कर्जा वापस ना आए। अब दुनिया में आने वाला हर इंसान गिरवी है, गिरवी, गिरवी का मतलब महबूस है, वो कैद है, वो कैद है, हर इंसान कैद है। यानी अल्लाह जल्ला जलालुहु वा मनवालुहु के हाथों हम सब गिरवी हैं, हम सब महबूस हैं, हम सब कैद में हैं, जेल में हैं। और खुद को अगर हम आजाद कराना चाहते हैं तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वा मनवालुहु की दी हुई जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके ईमान लाना पड़ेगा कम से कम दर्जे में, और उसके साथ फिर आमाले सालिहा करने पड़ेंगे। अगर आमाले सालिहा भी हो जाए तो बहुत अच्छा, तब जाकर के हम छूटेंगे। अब सवाल यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु ने हमें गिरवी रख लिया, तो अल्लाह ने हमें बतौर कर्ज के क्या दिया है? तो अल्लाह ने हमें बतौर कर्ज के सलाहियतें दी ईमान लाने की, सलाहियतें दी अल्लाह को पहचानने की, सलाहियतें दी अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करने की, सलाहियतें दी गुनाहों से बचने की, सलाहियतें दी आमाल सालिहा करने की, सलाहियतें दी तकवा इख्तियार करने की। ये हमें कर्ज दिया। ये जो सलाहियतें हैं इन सलाहियतों को बरूए कार लाकर, इन सलाहियतों को सही इस्तेमाल करके अगर हम ईमान लाएंगे और अच्छे अच्छे आमाल करेंगे तो गोया हमने हमारी सलाहियतें अल्लाह को चुका दी। और जब हम अल्लाह को हमारी सलाहियतें जो कि बतौर कर्ज के थीं जब चुका देंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। हम जो अल्लाह के हाथ में गिरवी हैं आजाद हो जाएंगे, और आजाद होकर के हमेशा के लिए बादशाह बनकर जन्नत में रहेंगे। और अगर जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें नहीं दी हैं उन सलाहियतों को हम बरूए कार लाकर जो बुनियादी चीज है, जो जड़ है ईमान, उसे कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम मुनकिर रहेंगे, मुशरिक रहेंगे, मुनाफिक रहेंगे। तो हमने जो सलाहियतें बतौर कर्ज की अल्लाह ने हमें दी थी वो हमने अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु के सुपुर्द नहीं की, और जब सुपुर्द नहीं की तो हम हमेशा के लिए जहन्नम में महबूस और कैद रहेंगे। तो कुल्लुम रीम बिमा कसब रहीम, हर शख्स गिरवी में है, हर शख्स रहन में है, हर शख्स महबूज है उसके किए हुए की वजह से। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम कैद से निकल जाएं और आजादी हासिल कर लें तो हमें कर्ज इस जिंदगी में चुकाना चाहिए मरने से पहले पहले, जितना जल्दी हो सके हमें तौबा करके ईमान कबूल करना चाहिए। अगर ईमान नहीं है, और अगर ईमान है तो तौबा करके आमाले صالحہ اختیار کرنے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس آیت, یہ جو آخری ٹکڑا ہے, اس کا اس آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے جن اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کی ان کی اولاد نے اتباع کی ایمان میں, تو ہم جو ہے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ جنت میں بلا دیں گے, ایک درجے پر لے آئیں گے. اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ وہ ماں باپ جو بہت اونچے اونچے درجے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں, وہ دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر کے ایمان قبول کیا, تو ایمان قبول کر کے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا. وہ محبوس تھے, کل امرئ بما کسب رہین, وہ محبوس تھے, انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا. ان کے پیچھے ان کی اولاد آئی تو اولاد بھی مومن رہی, انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھڑا لیا. تو دونوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور دونوں نے چھڑا کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا. دونوں نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا. اب دونوں نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا تو جنت میں داخلے کے لیے ہر شخص کو اپنا قرض ادا کرنا پڑتا ہے. اس کی میں دوسری مثال دوں آپ کو. وہ مثال یہ ہے کہ مجھ سے سعید نے 1,000 پاؤنڈ لیے اور عمر نے مولانا احمد صاحب سے 1,000 پاؤنڈ لیے. سعید نے میرے پاس سونا چھوڑا اور عمر نے مولانا احمد صاحب کے پاس سونا چھوڑا. سعید میرے 1,000 پاؤنڈ ادا کرتا ہے تو سعید کا سونا آزاد ہو جاتا ہے, سعید کے سونے کے آزاد ہونے کی وجہ سے عمر کا سونا آزاد نہیں ہوتا. جنت سے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ہر شخص خود گروی ہے اور اسے کم سے کم اپنا قرض ایمان وہ چکانا پڑے گا. ایمان چکائے گا تو آزاد ہو جائے گا. تو جنت میں کوئی بھی داخل ہوگا وہ کسی کی سفارش سے داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں سفارش کی وجہ سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں اللہ کے فضل کی وجہ سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ایمان کے بغیر. جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص کا اپنا ایمان شرط ہے. اگر ایمان ہوگا تو سفارش بھی کام آئے گی, اگر ایمان ہوگا تو اللہ کا فضل بھی کام آئے گا. تو جنت میں اولاد داخل ہوگی اپنے ایمان کی وجہ سے, اور ان کو جو رفع درجات ملیں گے وہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے. ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا گیا, جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے. مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد درجے جو بلند ہوں گے اولاد کے وہ ماں باپ کی وجہ سے, اور ماں باپ کے اگر درجے بلند ہوں گے وہ اولاد کی وجہ سے. لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص کو اپنا قرض ادا کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہوئی, پہلی بات کیا ہوئی کہ اولاد کو جو اوپر والے درجے پر پہنچایا جائے گا وہ تب جب کہ اولاد ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو گروی سے چھڑا لے. ایک بات یہ معلوم ہوئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی, دوسری بات وہی مثال پھر دوبارہ, کہ محمد سعید نے مجھ سے 1,000 پاؤنڈ قرض لیا اور میں نے محمد سعید کو, محمد سعید نے قرض لیا اور میرے پاس سونا چھوڑا, اور عمر نے مولانا احمد صاحب سے 1,000 پاؤنڈ قرض لیے اور سونا چھوڑا. محمد سعید نے 1,000 کا قرضہ ادا کر دیا تو اس کا سونا آزاد ہو گیا, اور عمر نے 1,000 پاؤنڈ ادا نہیں کیے تو اس کا سونا ادا نہیں ہوا, اس کا سونا محبوس رہا. تو عمر کے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے عمر کا سونا محبوس رہا. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ اولاد کا سونا محبوس ہے ابھی تک اس لیے سعید کا بھی محبوس ہی رہنا چاہیے، ایسا کوئی نہیں کہے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر شخص کے خود کے ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایمان کے وجود میں آنے کے بعد جو درجے بلند ہوں گے وہ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے. ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت میں داخل ہو کر ماں باپ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح ماں باپ جو جنت میں ہے، جو اپنا قرض ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا چکے ہیں، وہ اولاد نے اگر قرض ادا نہیں کیا ہے اور وہ جہنم میں پڑی ہوئی ہے، یا ماں باپ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا قرض ادا نہیں کیا ہے، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی جس طرح اوپر جا رہے تھے اس طرح نیچے بھی اترو. اس لیے کہ جہنم میں جائے گا گروی قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے، جنت میں جائے گا قرض ادا کرنے کی وجہ سے. اب جنت کے اندر جو درجے بلند ہو رہے ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے، وہ جنت میں ماں باپ کی وجہ سے داخل نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ اگر ماں باپ کی وجہ سے اولاد کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ اگر جہنم میں ہے تو اولاد کو جہنم میں جانا چاہیے. ماں باپ جہنم میں اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا قرض ایمان قبول کر کے ادا نہیں کیا ہے، اور اولاد چونکہ اپنا قرض ایمان قبول کر کے ادا کر چکی ہے اس لیے جنت میں جائے گی اور ماں باپ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح الٹا کہ اگر اولاد ایمان نہیں لائی تو قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں، اور ماں باپ اگر ایمان لے آئے ہیں تو وہ جنت میں. لیکن اگر اولاد بھی ایمان لے آئی ماں باپ بھی ایمان لے آئے تو دونوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور چھڑا کر کے جنت میں داخل ہو گئے. اب جنت میں داخل ہونے کے بعد چونکہ ایک دوسرے کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس وجہ سے اوپر والے درجے میں اگر ماں باپ ہوں گے تو اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اولاد اگر اوپر والے درجے میں ہوں گے تو ماں باپ کو اوپر ملا دیا جائے گا. اور اسی طرح امید یہی ہے کہ دوسرے متعلقین اور سببی اور نسبی تعلقات ہیں ان کی وجہ سے بھی ایسا ہوگا. اللہ تعالی شانہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بہت اچھے اچھے اعمال کی توفیق دے، اور اچھے اچھے اعمال کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تزکیہ کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم گناہوں سے بچو، اے ایمان والو تم گناہوں سے بچو، اے ایمان والو تم گناہوں سے بچو. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب کہ گناہوں سے بچو. ڈرنے کا مطلب یہ کہ گناہوں سے بچو. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اتقوا اللہ بار بار قرآن میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ وہ ڈرا نہیں رہے ہیں ہمیں کہ اے ایمان والو ڈرو. بھائی ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے ہم ہو گئے، اب عجیب لگتا ہے کہ ہم جب اللہ کے ہمیں کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایسا کہنا چاہیے کہ اے کافروں اللہ سے ڈرو. یہاں مومنوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور پورے قرآن میں کافروں کو کہیں بھی اتقوا اللہ نہیں کہا گیا. اصل میں اس کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے خوش نصیبو، یہ خوش نصیبو جنہیں اپنا قرض ادا کرنے کی سعادت مل گئی ہے اور جنت کے مستحق ہو گئے ہو، اب تم یہ جو تم نے قرض ادا کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کر لو، اتق اللہ گناہوں سے بچ کر، مجھ سے ڈر کر. اور یہ گناہوں سے بچنے کا سلیقہ کہاں آئے گا؟ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہ کر، نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر، تقوی والوں کے ساتھ رہ کر. تو ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بہت دور رہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا نا کہ بھائی سعید نے مجھ سے 1000 پاؤنڈ قرض لیے، اور قرض لینے کے بعد جو ہے وہ سونا میرے پاس تھا، سونا میرے پاس، اب سونا میرے پاس تھا اور قرض لے گیا 1000 پاؤنڈ، تو 1000 پاؤنڈ ادا کر دیے، میں نے سونا دے دیا، اور پھر ایک مہینے کے بعد آیا اور دوبارہ مجھ سے 1000 پاؤنڈ مانگے، تو میں دوبارہ قرض مانگوں، سونا مانگوں گا. اب اس مرتبہ 1000 پاؤنڈ لے گیا اور واپس نہیں کیا، تو ایمان لا کر کے ہم نے قرض ادا کر دیا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہمیں ایمان میں شکوک شبہات پیدا ہو جائے اور ایمان ہمارا سلب ہو جائے تو پھر ہم قرض میں آ جائیں گے، تو پھر ہم محبوس ہو جائیں گے جہنم میں۔ اس لیے جتنے اچھے اچھے اعمال ہو سکے کرنے چاہیے، برے لٹریچر سے بچنا چاہیے اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، اور غلط لوگوں کے جو صحیح العقیدہ نہ ہو، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، ان کی مجلسوں سے، ان کے دروس سے، ان کے بیانات سے ہمیں اپنی حفاظت کر لینی چاہیے۔ اور یہ جو قرض ہم ادا کر چکے ہیں، بس اب قرض نہ لیں، ہم اسی حالت میں دنیا سے جائیں۔ اور جتنی زیادہ ہم ایک دوسرے پر محنت کریں گے، اولاد ماں باپ پر محنت کریں، ماں باپ اولاد پر، اساتذہ شاگردوں پر، شاگرد اساتذہ پر، بھائی وہ بھی تو محنت کر سکتے ہیں پیار محبت سے کہ حضرت آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک یہ چیز نظر آ گئی، علمی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ دعا کر سکتے ہیں اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، کہ اللہ ان کے مرتبے میں اور برکت عطا فرما۔ تو جتنا جتنا مرتبہ ہمارا یا ان کا اونچا ہوگا، اتنا ہی مرتبہ ہمارا اونچا ہوگا۔ اس لیے آپس میں بہت محنت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ جنت میں ہم سب کو اکٹھا رکھے۔ آج کل کئی مہینوں سے، بلکہ شاید 2-3 سال سے ہو گیا ہوگا، یہ میری ایک دعا ہو گئی ہے کہ بار بار کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں ساتھ رکھے، اللہ ہم سب کو جنت میں ساتھ رکھے۔ تو اس کے پیچھے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب محبین کو دیکھتے ہیں، محبوبین کو دیکھتے ہیں، تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہمیں جنت میں بھی ساتھ رکھے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تو بہت نکما ہوں اور نالائق ہوں اور لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسا دل میں خیال آتے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہو، کسی نہ کسی کے حق میں اگر قبول ہو جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا، تو اللہ اس کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو بھائی ڈرتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔